رمضان 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 رمضان.
وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں، عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں. وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. سلسلہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی کہ چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں.
آج سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. شاعر لکھتے ہیں نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو نبی پاک کے عظیم غلاموں کا، پیارے آقا کے عظیم یوں سمجھیے کہ ساتھیوں کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا، اور آج تو ان کی بات ہوگی. سبحان اللہ، جن کو چنا گیا، سلیکٹ کیا گیا، ولایت کی دنیا کے وہ بادشاہ ہیں جو اولیاء کرام کے سردار ہیں، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے سورج ہیں. سبحان اللہ، بلکہ علماء کرام بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو ان کے در سے ملتی ہے. جی ہاں، اب جان گئے ہوں گے کہ وہ کون سی ہستی ہے. وہ ہستی کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر، اولیاء کرام کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ساری دنیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے. آج ان کی شان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کی ولادت کی رات، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی رمضان کی پہلی رات ہی تھی، جب آپ کے والد محترم نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور اس میں صحابہ کرام کی بھی زیارت ہوئی، اولیاء کرام بھی جلوہ فرما تھے، اور ان الفاظ مبارکہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، جو غوث پاک کے والد ہیں، ان کو کیا بشارت دی کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء مرسلین میں میری شان ہے. سبحان اللہ، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے اور بشارتوں کا سلسلہ ہے، خوشخبریوں کا سلسلہ ہے، نبی پاک کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. میرے اسلامی بھائیو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان مبارک کو جمعہ کا دن تھا 470 سنہ ہجری بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. اور یہ بھی یاد رہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ کی عمر مبارک 60 سال تھی. اس عمر میں عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے. اور سبحان اللہ، جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا ہی عطا فرمایا، اور ہر نو مولود لڑکا جو ہے وہ اللہ عز و جل کا ولی بنا. سبحان اللہ، ان کی آمد کی برکت تھی کہ گویا ولایت بانٹی گئی، اولیاء کرام کا درجہ عطا کر دیا گیا سارے بچوں کو. سبحان اللہ.
تجارت کے فضائل و مسائل پر مشتمل سلسلہ تعلیمات اسلام.
ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں 2 کروڑ روپے اور قرضہ ہے 3 کروڑ روپے، قرضہ نکال کے کچھ بھی نہیں بچتا، تو نصاب کا جب بھی اعتبار کریں گے تو قرض پہلے منہا کریں گے. جو لوگوں کے پیسے ہیں جو دینے ہیں واجب الادا ہیں اس کو الگ کریں گے. تو قرض سے فارغ ہونا، اسی طریقے سے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے جمع ہوئے، وہ دن آ گیا جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کا راشن ڈالنا ہے، یا کوئی کام کرتا ہے اس نے اوزار خریدنے ہیں، تو اس طریقے سے جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں انہیں حاجت اصلیہ کہتے ہیں، وہ بھی مائنس کرتے ہیں. ایک اور بنیادی شرط ہے سال کا گزرنا. کیا؟ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں جی میری سیلری پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، میری فلاں چیز پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. بھئی نماز فرض ہونے کا تعلق ہے بلوغت اور عقل سے. ایک آدمی عقل مند بھی ہو اور بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے. فزیکلی جب بھی وہ بالغ ہوگا جو اس کی علامات ہیں اس کے اعتبار سے بالغ کہلائے گا. کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو 15 سال کی جو عمر ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے جب پہنچے گا تو بالغ ہو جائے گا، اس دن سے اس پر نماز فرض ہو جائے گی. اب زکوٰۃ کے حوالے سے آج کی نشست کا سب سے اہم مسئلہ آپ سن لیں. ایک آدمی نے مطلب ایک بچے سے لڑکا اور پھر آدمی کیسے بنتا ہے آپ کے سامنے. پہلے بندہ جیب خرچ پر ہوتا ہے عام طور پر روٹین وائز، پھر کوئی نوکری کرتا ہے یا دوران تعلیم اگر کوئی کام کاج کر رہا ہے اپنی ملکیت سے وہ پیسہ کماتا ہے، اپنے کسب سے پیسہ کماتا ہے یا کسی بھی ذریعے سے اس کے پاس مال آتا ہے. پہلے وہ مال 2-4 ہزار روپے بچے، 5 ہزار بچے، 10 ہزار بچے. زکوٰۃ کا نصاب ہے تقریباً 45 ہزار روپے. تو اب اس کے پاس زندگی میں پہلی دفعہ نصاب کے برابر رقم جمع ہوئی. 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ نصاب کہلاتی ہے. 10 سال پہلے چلے جائیں تو سمجھے کوئی 20 ہزار ہوگی. 20 ہزار روپے پہلی دفعہ اس کے پاس جمع ہوئے. اس دن سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی. یہ پیسے کسی کے پاس کب جمع ہوئے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پیریڈ نہیں ہے. کاؤنٹنگ شروع ہوئی اسلامی تاریخ سے. یہی دن جب دوبارہ آیا اس کے پاس نصاب کے برابر مال تھا تو جتنا مال تھا اس کی زکوٰۃ نکالے گا. پورے سال میں جو آیا جو گیا کوئی حساب نہیں.
آئیے دیکھتے ہیں مدنی منوں کی تربیت کے مدنی گلدستوں سے سجا سلسلہ بچوں کا رمضان کی چند جھلکیاں.
مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو آمد رمضان بہت بہت مبارک ہو. ہم لے کر آ گئے ہیں آپ کے لیے سلسلہ جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. کیا نام ہے؟ جی ہاں، بچوں کا رمضان سلسلہ لیے ہم حاضر خدمت ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا؟ چلے جی، تیم مدنی نے بتا دیا. جی تیم مدنی،
سراندیپ، اس کا موجودہ نام سری لنکا.
سراندیپ جس کا موجودہ نام سری لنکا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال بتائیے، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ تیم مکی،
پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے.
پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے، جواب درست دے دیا ہے. اس سوال سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابلیس جو کہ مردود قرار پایا یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، لہذا ہم نے جھوٹی قسم جھوٹی بھی نہیں کھانی بلکہ قسم ہی نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا سوال بتائیے، جمعہ کے دن کتنی بار درود پاک پڑھنے والے کے لیے 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے؟ تیم مکی،
80 سال
کے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے، جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال، غار حرا کہاں واقع ہے؟ تیم مدنی،
مکہ مکرمہ میں.
مکہ المکرمہ میں غار حرا واقع ہے. ایک بار پھر سوچ لیں، واقعی مکہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے؟ چلیں جی، آپ اتنا کانفیڈنٹ تو پھر مکہ میں ہی ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال، ٹھیک ہے دونوں نے ریڈی رہنا ہے، آخری سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، بتائیے کہ سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ ہی مدنی،
پلوٹو.
سب سے چھوٹا سیارہ پلوٹو ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں؟
جی.
جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آمنا سامنا. ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے رہی اور کون سی ٹیم آج ہم سے ایلیمنیٹ ہو جائے گی. ہم ایلیمنیٹ ہونے والی ٹیم کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کریں گے، بڑے خوبصورت سے تحائف انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے.
لایا رمضان، سنو سنو پھر آیا رمضان.
نمبر حاصل کیے ہیں 14 اور ٹیم مدنی نے جو نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہیں 10. اس طرح مکی ٹیم آج کے ہمارے اس پہلے سلسلے کی ونر قرار پائی ہے اور انشاءاللہ یہ مکی ٹیم ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لی ہے.
مختلف بیمار اور معذور بچوں کی دل جوئی کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہمدردی.
ویٹ اس کا بڑھ نہیں رہا ابھی بھی, 7 kg اس کا ابھی تک ویٹ ہے, اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. بلڈ بھی لگوایا اس کے باوجود بھی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہو پا رہی امپرومنٹ جو ہونی چاہیے.
نام کیا رکھا وہ؟
عائشہ. آپ کیا فرماتے ہیں, اس طرح کے کئی والدین ہیں جن کی اولاد بڑی مطلب کہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے, کسی کی گروتھ نہیں آ رہی, پروری خون نہیں بن رہا, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا, کسی کے لیے کیا آزمائش, کسی کے لیے کیا آزمائش, کسی کے لیے کیا آزمائش. میں یو کے میں تھا, ایک والد اپنے بچے کو لے کر آئے دم کرانے کے لیے, اور اس کے بچے کو کینسر ڈکلیئر ہوا تھا, اور وہ چھٹیاں لے لے کر اپنے بچوں کا علاج کر رہے تھے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اولاد جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے چھٹیاں کرتی ہے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے لیے چھٹیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک کیفیت تو ہے, لیکن دنیا میں اس طرح کے بچوں کے مراج, جیسے یوں چائلڈ اسپیشلسٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا اور بچوں کے اسپتال میں بھی آپ دیکھیں اضافہ ہو رہا ہے, اور ان کے بچوں کے امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پیدائشی بچوں کو شوگر ہو رہا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے دن کو شوگر ہو جاتا ہے, اور وہ طرح طرح کی بیماری آ رہی ہے. والدین کو تسلی کیسے ملے, یہ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں.
اب یہ کہ صبر کے سوا باپو چارہ نہیں. آپ تو ماشاءاللہ سادات کرام میں سے, آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان بخاری شریف میں, کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. آپ کو ادھر ادھر جا کر بھی اپنا وقت پاس کر لیتے ہوں گے نندے روزگار میں, اس کی ماں پر بیچاری پر کیا گزرتی ہوگی جو دن رات اس کو بیچاری لے کر آزمائش اس سے زیادہ ماں کی آزمائش باپ کے مقابلہ ہے دونوں آزمائش میں, لیکن دونوں کا اگر مقابلہ کرے نا ماں کی آزمائش باہر بیچاری کہاں جا کے دن میں لے گی.
اچھا, اس نے جو بھی کرنا ہے پورا دن ماں کے سامنے کرنا ہے, اور جو پرورش میں جو تکلیف شاید ماں کو ہے وہ باپ کو شاید نہ ہو. اگر بابا ایسا ہوتا ہوگا کہ والد جب باپ تھکا آ رہا گھر آتا ہوگا تو یہ بھی کوشش کرتی ہوگی کہ یہ سو جائے, ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ عورت کے لیے دو آزمائشیں ہوئی یا دو اس کے امتحان ہوئے, ایک اولاد کو بھی اس نے پرورش کرنی اور اپنے شوہر کے لیے بھی آسانیاں مہیا کرنی.
بالکل,
اس کو دونوں طرف سے ثواب ملے گا بابا.
ثواب تو جیسا تیسا ملے گا اگر یہ صبر و ہمت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گی تو. شوہر کی خدمت بھی کار ثواب ہے. اب اس میں اللہ کرے کہ شوہر کا دماغ ٹھنڈا ہو. بعض وقت یہ بھی آزمائش در آزمائش ہوتی ہے کہ شوہر کا دماغ اگر ٹھنڈا نہیں ہے اور وہ بات بات پہ جھاڑتا ہے اور لڑائی کرتا ہے, تب تو وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہی. ایک تو بچی یا بچہ تکلیف میں معذور بیمار, دوسرا اس کا ابو جو ہے وہ بھی ایک طرح کا مریض ہے, وہ لڑائی کرتا ہے. اس لیے وہ بس اللہ کریم بغیر امتحان کے پاس کر دے.
عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
عامر بھائی کا سوال ہے, کیا اسلام میں مہندی مایو کا کوئی تصور ہے؟
تو مہندی کا تصور تو ہے, عورتوں کے لیے مہندی کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے اور ترغیب بھی موجود ہے, لیکن مایوں یہ ہمارے رسم ہے جس میں بہت گناہ کیے جاتے ہیں آج کل. اور مہندی
بھی ایک رسم
رسمی جو یہ شادیوں کے موقع پر کی جاتی ہے. یہ انداز جو ہاں یہ انداز تو آج کل گناہوں بھرے سنے گئے, کبھی دیکھا نہیں ہے یہ رسم. مرد کو عورت لگاتی ہوگی تو عورت کو مرد لگاتا ہوگا, اور گانے بجتے ہوں گے اور ناچ اور ڈول اور پیٹتے ہوں گے اور کیا کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ اس طرح کا اگر گناہ بھرا یہ سلسلہ ہے تو ناجائز ہے. اور اگر کوئی دلہن ہے اور اس کی سہیلیاں ہیں وہ اگر اس کو مہندی لگا دیتی ہیں اور اس میں کوئی ایسی خرافات نہیں ہے, غیر مرد بھی موجود نہیں ہے, نہ کوئی گانے باجے ہو رہے ہیں, نہ ناچ رنگ کی محفل جمی ہوئی ہے, تو جائز ہے. لیکن یہ جائز کس نے کرنی ہے؟ ایک رسم ہے اور بہت ساری مہندی بھگوئی جاتی ہے، پھینکی بھی جاتی ہوگی، بہت بہت اس میں مطلب مسائل ہیں، اس لیے وہ اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، بلکہ جس نے آج تک ایسا کیا ہے گناہ برا انداز، اس کو توبہ بھی فرض ہے، اس پر توبہ بھی کرے. ایسی رسم میں کبھی دعوت بھی ملے تو بالکل نہیں جایا کریں، بھلے کتنا ہی قریبی رشتے دار. اور اپنے یہاں کچھ ایسی شادی وغیرہ کا سلسلہ ہو تو اس میں بھی یہ رسمیں نہ کیا کریں.
قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سدا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں.
آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالی کی نشانیاں. یہ ایسا موضوع ہے جسے سن کر انشاءاللہ دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی. تو اس موضوع کی ابتدائی بات میں میں یہ کہنا چاہوں گا، جو اصحاب کہف رحمت اللہ تعالی علیہ نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے کہا تھا. دقیانوس بادشاہ اصحاب کہف کو اپنے پاس اپنے دربار میں بلا چکا تھا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اپنی عبادت کرنے کی اور اس کے علاوہ شیطان کے لیے بھینٹ اور قربانیاں چڑھانے کی باتیں ان کے سامنے کر رہا تھا، رکھ رہا تھا کہ تمہیں میری بات ماننا ہوگی ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اصحاب کہف میں سے جو سب سے بڑے تھے انہوں نے جو جملہ کہا اللہ اکبر، وہ جملہ مدنی چلنے کے ناظرین جسے یوں کہیں کہ سونے میں تولنے کے قابل ہے بلکہ اس سے بھی ورا ہے. انہوں نے فرمایا اے بادشاہ انا لنا الہن، اے بادشاہ ہمارا ایک خدا ہے. وعظمتہ ملء السماوات والارض، اور ہمارے رب کی عظمت سے اس کی قدرت کے نظاروں سے زمین و آسمان بھری ہوئی ہے. حافظ صاحب اللہ کی نشانیاں آپ جب دیکھتے ہیں، اس موضوع کو دیکھتے ہیں اور اس دنیا اس کائنات رنگ و بو کو دیکھتے ہیں تو کیا جذبات محسوسات آپ کے اس میں بنتے ہیں؟
دنیا جہان کی مختلف اشیاء، انسان ہوں یا مخلوقات ہوں، جمادات ہوں، زیرو ہوں یا غیر زیرو، جب ہم ان کی جانب نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایک ہستی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے. کیونکہ ہم جس دنیا میں جس جہان میں ہم رہتے ہیں یہاں مشاہدہ یہ ہے کہ ایک سوئی بھی اور ایک پتا بھی بغیر کسی کے بنائے نہ آج تک بنا اور نہ کبھی بنے گا.
اور نہ بن سکتا تھا، نہ بن سکتا ہے اور نہ بن سکے گا. اللہ
یہ سارے کا سارا ہمیں ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا نظام منظم انداز میں اور ایک پورے طریقہ کار کے ساتھ جو چل رہا ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے. اور اگر کچھ مارز وجود میں آتی بھی ہے کمی و بیشی تو یہ اسی بنانے والے کے کرنے سے آتی ہے جس خالق کائنات نے اس زمین کو پیدا فرمایا ہے.
انسان جو اپنے عالم کو دیکھ لے نا، جو ہمارے اندر چیزیں ہیں
جی،
تو اسی میں ہی میرا خیال ہے کہ اللہ کی قدرت کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. ایک بالشت کا چہرہ، تو اس پر اگر غور کرے نا، یعنی جیومیٹریکل آپ نے دیکھا ہوگا خاکے وہ ہوتے ہیں، دائرے ہوتے ہیں
جی،
یا اس کی
ٹرائنگولر
ٹرائنگولر ہے، اسکوائرز ہیں. اگر آپ کو کوئی ایک کاغذ قلم دے دے اور کہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کے نقشے بنائیں، یعنی کچھ سرکل بنا لیں گے آپ، چھوٹے بڑے بنا لیں گے، ریکٹینگل بنا لیں گے، اسکوائر بنا لیں گے، اینڈ آف دا ڈے 25-50-100 کے بعد جگہ ہی نہیں بچتی. اچھا تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ انسان کی تصویر بناؤ ہے اور کتنی بنا سکتے ہو، کتنے چہرے بنا سکتے ہو، بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، 500,000 چہرے الگ الگ قسم کے بنا دیں. 7 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر کسی کا چہرہ الگ ہے. آج کل تو دنیا میں سیکیورٹی جو ہے وہ آئی سائٹ سے ہو رہی ہے، یعنی صرف انسان کا چہرہ الگ نہیں ہے، ہم سب کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہیں، ہم سب کی آنکھوں کی پتلی بھی الگ ہے، اور اسی سے لوگ سیکیورٹی چیک کر رہے ہیں. تو یہ ختم ہے نا، اسی پہ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں ایوری بڈی شوڈ بی ڈفرنس ود اینی ون، وہ ہو ہی نہیں سکتا ایک جیسا.
سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات دیکھیے چند جھلکیاں.
قبولیت دعا کے قرآنی واقعات انشاءاللہ رحمان پیش کیے جائیں گے. آج میں آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سناؤں گا، بڑا ایمان فروز. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے، بہت عظیم الشان اولو العزم پیغمبر ہیں. آپ اپنی قوم کو لے کر میدان تیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا. بنی اسرائیل نے آپ سے فریاد کی کہ آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیں، ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب عصا یعنی اسٹک لاٹھی پتھر پر ماری تو اللہ کی شان اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. سبحان اللہ، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. جب قوم نے پانی کی قلت کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو جب کوئی مشکل ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں، آئیے دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر.
کمال ہے، 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے فلموں کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، سوشل میڈیا میں، دوستوں میں، ہوٹلوں میں، چائے پر، تفریحات پر، یا میں یوں کہوں کہ پکنک پر، تو پورا پورا دن گزر جاتا ہے. بڑے دل لگے رہتے ہیں اور ہم بعض اوقات واپسی پر لوگ کہتے ہیں کہ یار دن نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو بعد میں چلے گا بھیا، ابھی تو پتہ نہیں چلا. جن گناہوں کو کر کے لوٹے ہونا تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے، بعض اوقات اس وقت پتہ نہیں چلتا. خیر، گھنٹوں نکلتے ہیں، دنوں نکل جاتے ہیں. چلو لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں نا، تفریحات، پکنک. وہ پکنک کے ساتھ ساتھ نکلتے جناب ٹور، بھائی کہاں ٹور، تو جناب فلاں ملک تو فلاں ملک. مہینہ مہینہ نکل جاتا ہے، ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ نکل جاتا ہے، کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے ٹائم گزر گیا. اب پتا کیوں نہیں چلا بھائی؟ دل لگا رہا. کیوں پتا نہیں چلتا؟ دل لگا رہتا ہے. جب کسی چیز میں انٹرسٹ ہو، دل ہو، دلچسپی ہونا، تو سم ٹائم اس کا اتنا فیل نہیں ہوتا، وہ ٹائم بڑا جلدی گزر جاتا ہے نا. یا آدمی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو جائے، منہمک ہو جائے، پتا نہیں چلتا بازوں کو. اوہو یار اتنے بج گئے، کتنی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، وہ اتنے بج گئے پتا ہی نہیں چلا. اچھا کبھی بھی کہتے ہیں یار گھڑی سلو چل رہی ہے کیا، سیل ختم ہو گئے، یہ گھڑی آگے نہیں بڑھی، ٹائم نکل ہی نہیں رہا. ٹائم نکالنے کے لیے پھر لوگ غلط کام بھی یا غلط راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے دلچسپی پر، انٹرسٹ پر. آپ کی دلچسپی ہوگی، آپ کا وقت اچھا گزرے گا، مزہ آئے گا، آپ مطلب کہ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں گے نا. اور اگر دل نہیں لگ رہا ہوگا نا تو یار پتا نہیں کب کیسے ہوگا، کیسے ہوگا. یعنی میں امیل سنت کو دیکھتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو جیسے ایک ایک دن گزر جاتا ہے نا، تو اس کو یوں ہوتا ہے کہ یار اب بس 29 رہ گئے، اوہ اب 28 رہ گئے، یار اب 27 رہ گئے. اتنی جلدی ان کو وقت کے جلدی جلدی گزرنے کا احساس ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ ہوتا ہے یار ختم ہی نہیں ہو رہا، وقت ہی پورا نہیں ہو رہا. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو دلچسپی پر. آپ مسجد میں نہیں بیٹھ پاتے، یعنی جو نہیں بیٹھ پاتے میں ان کے لیے نارملی عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں نہیں بیٹھ پاتے نا، دل نہیں لگتا. جہاں دل لگتا ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوا ہوگا کبھی آپ کی فرینڈ شپ یا فرینڈلی کمپنی کے اندر، دوستوں کے اندر، کہ کبھی یار چلو یار ابھی تو اتنی جلدی کیا، آپ کیا بولتے ہیں اتنی جلدی کیا، ابھی تو بیٹھے ابھی تو گپ شپ شروع ہوا ہے، ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں. ارے ہمارا جو انٹرسٹ لیول ہے نا وہ اتنا چینج ہے، اتنا وہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو وہاں تک دل نہیں لگتا. میں نہیں کہتا وہاں ہم جاتے ہی نہیں ہیں, نہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, محفلوں میں بھی جاتے ہیں, اجتماعات میں بھی جاتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, نماز کے لیے بھی جاتے ہیں, لیکن وہ ٹھہراؤ نصیب نہیں ہوتا. باہر نکلنے کا دل کرتا ہے, یار باہر نکلتے ہیں باہر, حالانکہ آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہیں گے, گپے ماریں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, پیٹرول یہ سستا کرنے والے کے لیے, ابھی یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے پیٹرول سستا کر رہے ہوں گے, مسجد کے باہر کھڑے ہو کر فروٹ سستا کر رہے ہوں گے, مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ جو ہے نا جناب دنیا جتنی مہنگائی ہو گئی نا یہ سب کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور پھر خود ہی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جائیں گے اور مہنگا پیٹرول بھی بھرائیں گے, مہنگا پھل بھی لیں گے, مہنگا کیلا بھی لیں گے, اور گھر جا کے بھی کہیں گے بڑی مہنگائی آ گئی ہے. تو پھر مسجد کے باہر کیوں بھکتوں کے بےچارے سستا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ یعنی ایسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے نا. اچھا وہ پونا گھنٹہ گھنٹہ نکل گیا, وہ کوئی کہے گا ارے 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 گھنٹہ ہو گیا بھائی, چلو چلو یار, وہ سیٹ صاحب نوکر ہوگا تو سیٹ انتظار کر رہا ہوگا, اور سیٹ ہوگا تو اس کو ویسے دکان پہ جانے کی جلدی ہوگی. عموماً ملازمین کو دکان پہ جانے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی کیونکہ یہ نماز سے پہلے بھی سنجا پڑ جاتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ ان کو سنجا آ جاتا ہے, پھر یہ باتھ روم پہ چلے جاتے ہیں. سیٹ بھی بولتا ہے کیا تیرا پیٹ ویٹ خراب ہو گیا ہے, بار بار آ رہا ہے, اس کو دکان میں لگتا نہیں ہے, دل نہیں لگتا. سیٹھ کا دل دکان میں لگتا ہے, ملازم کا دل دکان میں نہیں لگتا. ملازم کا دل دکان میں کاروبار میں اور بزنس میں کب لگتا ہے؟ جب اس ملازم کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس کی سیل میں کمیشن لگا دو نا, تو اب اس کا سیل میں دل لگے گا کہ جتنا مال بک رہا ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ جتنی سیل بڑھے گی اتنی میری انکم, میری آمدنی, میری کمیشن بڑھتی ہے. اب کمیشن ہے نہیں, صرف سیل ہے. تو بولتا بھیا سیٹ کا مال بکے گا نہ بکے اپنے سیٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے, تنخواہ تو وہی ملنی ہے, محنت زیادہ کرو تبھی سیٹ تو چپڑا, تو سیٹ تو چمڑا ہے, گبت کرنے میں تو دیر ہی لگتی رہا ہم کو, اب چمڑا ہے چمڑا ایک نمبر کا میرا سیٹ. یہ اتنا رمضان میں شعبان میں اتنا بزنس ہوا, ایک روپیہ نہیں دیا اس نے یار, 100 روپے نہیں دیے, 10 روپلی تک نہیں دی اس نے, اتنا کماتا ہے, کما کما کر پیٹ پھول گیا, پیٹ پھٹنے والا ہے اس کا.
آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان.
مدثر کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ رہے گا, اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق مختلف عنوان پر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش اور سعی رہے گی. قرآن پاک اور رمضان بہت گہرا تعلق ہے, بلکہ یوں کہے کہ رمضان شریف کی عظمتیں, رمضان شریف کا مقام مرتبہ, یہ پورے مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والا مہینہ ہے. اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فضیلت والا قرآن اس میں نازل فرمایا. تو قرآن اور رمضان ان کا بہت گہرا تعلق ہے. رمضان شریف میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, اور رمضان شریف کی 27ویں شب کو قرآن مجید فرقان حمید جو لوح محفوظ سے نازل ہوا, یک بارگی نازل ہوا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر, آپ پر, پھر وقتاً فوقتاً تدریجاً آہستہ آہستہ یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا. قرآن مجید اللہ کی بے مثل کتاب ہے, اور رب تعالی نے اس قرآن کو اپنے بے مثال محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اور جس مہینے میں اور جس رات میں یہ نازل کیا وہ رات بھی بے مثل ہے. اللہ نے اس شب کی فضیلتوں کو قرآن میں بیان فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جب رمضان کا تعارف کروایا تو قرآن کا ذکر ہوا. یہ وہ مہینہ جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا, اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ لیلۃ القدر, وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو قرآن اور رمضان بہت آپس میں گہرا تعلق ہے, اور رمضان میں یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوتوں کی طرف لوگ بڑی کثرت سے قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ، قرآن سننے کا ایک شوق اور ذوق تراوی کی صورت میں ہو، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اور قرآن، فرمایا قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے، رمضان اور قرآن یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔
رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں،
سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان۔ مختلف مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان کی مختلف خوشبوئیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔
جب کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، ایون کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آنا ہو، تو ہم اس کے منتظر نہ صرف رہتے ہیں بلکہ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ شروع کرتے ہیں۔ پھر ایسا مہمان جس کو ہم چاہتے بھی ہوں اور جس کو ہم بار بار بلانا چاہیں، بار بار دعوتیں دیں لیکن وہ نہ آ پائے، اور پھر اس کی طرف سے بالفرض کوئی اپنے پیر صاحب سے بہت محبت کرتا ہے، کسی عالم دین سے محبت ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہے، ظاہر انسان ہوتے ہیں، بس اوقات ایک جگہ نہیں رہ رہا ہوتا، کوئی بھائی دوسرے شہر میں، کوئی بھائی دوسرے، اور وہ کہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں، اور اس طرح کے جذبات ہو، یا کوئی اپنے گہرے دوست کو بلاتا ہے جن سے اچھے تعلقات ہیں، تو یعنی جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے تیاری اس کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہمارا جو وہ ایونٹ آ رہا ہے، جو وہ ایک پروگرام ہے، وہ بڑے آسان طریقے سے اور کوئی کسی طرح کی بھی اس میں کمی نہ رہ جائے، بالخصوص ایسے معاملات کہ جس کا تعلق اس مہمان سے ہو اور وہ مہمان اسے محسوس کر جائے کہ یہ میرے حوالے سے انہوں نے کمی رکھی تھی یا اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ہر میزبان یہ کوشش کرتا ہے میرے کسی عمل، میرے کال فیل، یا ایون کہ میرے گھر کے بچوں یا فیملی سے بھی کوئی ایسی بات صادر نہ ہو کہ آنے والا مہمان وہ ہم سے کچھ روکھاپن اختیار کرے، کچھ ناراض جی ہو۔
اور ماہ رمضان کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا نا حدیث پاک میں، جو بد نصیبوں کا تذکرہ کیا جی گیا، تو تین بد نصیبوں کا تذکرہ کیا گیا، تو اس میں سے ایک جو ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکا، اس کو پایا،
رمضان پائے اور اپنی مغفرت
نہ کروا سکے،
جبریل امین نے دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ تو یقیناً بڑی سعادت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں والا مہینہ میں عطا فرمایا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، تو اس ہم حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور امتی اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے نبی کی ادا کو ادا کرے اور ان کی پیروی میں لگ جائے، اور یہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہنے آئے تھے کہ ہم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے یہ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس دعوے میں پورا اترنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یقیناً یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے باقاعدہ اہتمام فرماتے، یعنی یہاں تک ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے یعنی 29 یعنی آخری دن 29 یا 30 شعبان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تمہارے پاس ایک رحمت والا مہینہ آ پہنچا جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس میں صدق دل سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، جو اس میں کسی کو افطار کرواتا ہے اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات تو سبحان اللہ، وہ سید الانبیاء، اور آپ جیسی عبادت کون کر سکتا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو پاؤں متورم ہو جائیں، اور سیدہ عائشہ یہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے میں جلدی فرماتا ہے، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اور جب اتنی عبادت کا اہتمام فرماتے تو آیت مبارکہ نازل ہوتی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی عبادت کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ایسی عبادت فرماتے کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتا، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کو بڑھا دیتے. یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر ایسے کمر بستہ ہو جاتے ماہ رمضان میں کہ پھر بستر پر تشریف نہ لاتے. یعنی اس کثرت سے عبادت کا اہتمام فرماتے کہ بستر پر تشریف نہ لاتے اور عبادت میں مگن ہوتے، اور اپنے صحابہ کرام علی رضوان کو یہی حکم ارشاد فرماتے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. اور پھر ایک عمل یہ تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ مبارک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، اور کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اور خوف خدا پر طاری رہتا تھا. اور ایک عمل یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے سخاوت کرتے تھے. یعنی حضور کی سخاوت تو سبحان اللہ، نہ کوئی وہ ہے نا کہ نہ یہاں نہ ہے لا ہے، نہ منگتا کو یہ کہنا کیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو مرحبا سبحان اللہ. لیکن اس مہینے میں یعنی ایک تشبیہ دی ہے محدثین نے اور کہا کہ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں ان تیز ہواؤں سے زیادہ، چلنے والی تیز ہواؤں سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمایا گئے.
سبحان اللہ.
قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ قاعدہ اور قرآن، دیکھیے اس کے مناظر.
الحمدللہ عز و جل، ہمارا آج سلسلہ قاعدہ قرآن یہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے، اور ہم اپنے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں اور آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہیں ماہ رمضان المبارک کی قرآن مجید میں جو فضیلت بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. تو یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کے باعث اور زیادہ بابرکت باعث فضیلت ہو گیا. مدنی قاعدہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ مدنی قاعدہ ہے، اور اس کا جو پہلا سبق ہے، سبق نمبر ایک، حروف مفردات، آپ اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف
الف.
اب دیکھیں پہلا حرف بہت ہی آسان ہے الف، لیکن اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، جیسے اس طرح بھی پڑھ دیا جاتا ہے الف یا الیف یا الف. یاد رکھیے یہ حرف ہے تو بہت آسان، لیکن اس کو بھی درست ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کی ہجے کریں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الف کے ساتھ جو ہے یہ چھوٹا سا آپ نے یہ جو دائرے کے اندر بنا ہوا ہے اس کی ہجے، تو اگر آپ اس کی ہجے کریں، حمزہ زبر آ لام فا زیر لف کیا بن گیا؟ الف. اب دیکھیں پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر توجہ نہ ہوئی تو بعض اوقات الف 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 اس طرح کے حروف ادا ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو ہمیں درست ادا کرنا ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ الف
الف
الف. جی ہاں، یہ ماشاء اللہ درست ہو گیا، ایک بار پھر پڑھ لیجئے الف
الف.
اگلا حرف ہے با،
با
کہ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹ، ان کا تر حصہ، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو باہر کی طرف رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خشک حصہ، اور ایک حصہ اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف اندر کی طرف ہے
یہ ہے تر حصہ، تو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے با. اب اگر با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اب اگر ان کو خشک حصے سے ادا کیا جائے، تو اب چونکہ مخرج تبدیل ہو گیا، با کا مخرج کیا تھا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے، لیکن اگر اس کو خشک حصوں سے ادا کیا گیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کیا ادا ہوگا؟ پا، پا ادا ہوگا، کیونکہ آپ با کے لیے دونوں ہونٹوں کے تر حصے نہیں لگا رہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے لگا رہے ہیں. جب مخرج تبدیل ہو جاتا ہے تو میرے پیارے اور میٹھے مدنی منو، حرف بھی تبدیل ہو جاتا ہے.
اوراد و وظائف کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے پیش ہوا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ.
ایک اسلامی بھائی کی طرف سے میسج موصول ہوا ہے کہ گردے کی خرابی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجئے. گردے میں پتھری، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. ہوتا ہے بعض اوقات گردے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. گردے اگر کسی کے خراب ہوں یا گردے میں پتھری ہو چکی ہو تو سورہ الم نشرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ سات مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیلیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ زمدل گردوں کی تکلیف جاتی رہے گی. اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، یا اگر آپ کے علم میں ہے کہ فلاں کے گردے خراب ہو چکے ہیں، فلاں کے گردے میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے، مسانے میں پتھری ہے، یا ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ڈائلسس کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، تو آپ ان کو تابعدات تاریہ کے بستے کا مشورہ یہ ضرور دیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سوجل پتھری بھی نکل جائے گی، گردے کی تکلیف بھی جاتی رہے گی، انشاءاللہ سوجل فائدہ حاصل ہوگا.
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی سلسلہ سیرت محسن انسانیت کے مناظر.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو بھی پہلو دیکھیں تو بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتوں اور خصوصیات سے نوازا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جس پہلو پر آج اپنے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت اور فیاضی کا معمول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے سخی، سید الاسقیاء. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخیوں کے بھی آقا اور سردار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کیسی ہوتی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کیسے نوازا کرتے تھے اور کس کس کو نوازا کرتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا عطا فرمانے کا، انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے کہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ فطری طور پر سخاوت اور فیاضی کو پسند کیا کرتے تھے. کوئی اجنبی شخص اگر مہمان بن کر ان کے پاس آ جاتا تو اپنے مہنگے مہنگے جانور، اونٹ وغیرہ قربان کر کے، ذبح کر کے اس اجنبی کی دعوت کیا کرتے تھے. تو یہ سخاوت کرنا اہل عرب کے اندر بہت زیادہ معمول تھا، ان کی عادت میں شامل تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی تھا کہ وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے، فخر بھی اس پر کرتے تھے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان جود و سخا کو جب انہوں نے دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان فیاضی کو جب دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیسا فرماتے تھے، جب اس کو اہل عرب نے دیکھا تو پھر ان کی عقلیں حیران رہ گئیں، عقلیں دنگ رہ گئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سخی ان کے اندر بھی نہیں پایا گیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا اور اس نے دستے سوال دراز کیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ دو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا رستہ تھا. جب وہ اپنی بکریاں ساتھ لے کر گیا تو وہ رستہ جو تھا وہ بھر چکا تھا، یعنی اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بکریاں عطا فرمائی. اس کے خالی دامن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھر دیا. جب یہ شخص اپنے قبیلے میں پہنچا اور اس قبیلے میں جا کر اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا اس نے کہا جا کر, اس نے جا کر اپنے قبیلے میں کہا کہ اے قوم اسلیمو, اے قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ, اسلام قبول کر لو. اس کے ساتھ ساتھ اس نے وجہ کیا بیان کی, کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا فرماتے ہیں, اتنا عطا فرماتے ہیں اور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ تنگ دستی کا کوئی خوف ہی باقی نہیں رہتا. یہ اس نے جا کر بیان کیا اپنے قبیلے والوں سے. یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا ہے.
مختلف غذاؤں کی معلومات پر مبنی سلسلہ مفید اور مضر غذائیں.
اگلی چینل کے ناظرین, انسان فطرتی طور پر کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ خوش رہتا ہے اور کھانا انسان کی اہم ضرورت ہے, جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. مگر کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے, شریعت مطہرہ نے الحمدللہ عزوجل ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے. کون سی غذائیں مفید ہیں اور کون سی غذائیں مضر یعنی نقصان دہ ہیں, اسی لیے ہم نے اپنے سلسلے کا جو نام رکھا ہے وہ ہے مفید اور مضر یعنی نقصان دہ غذائیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج ہمارا موضوع کیا ہے مفید اور مضر غذاؤں میں؟
آج جو سلسلے کے اندر جو ہم نے غذا, جو مفید غذا ہم نے سلیکٹ کی ہے,
صحیح,
وہ ہے جو شریف.
جو شریف,
جو شریف کے بارے میں ہم بہت اکثر سنتے آتے ہیں, حدیث میں بھی, روایتوں میں, امیر السنت نے بھی کئی دفعہ مدنی پھول اس کے حوالے سے دیے, مدنی انعامات کے اندر بھی جو شریف کی روٹی کھانے کی ترغیب دی ہوئی ہے. تو اس کو پھر تھوڑا سا سٹڈی کرا, پہلے بھی سٹڈی کیا ہوا ہے. جو شریف آپ اپنے نارمل روٹین کے اندر بھی استعمال کریں تو آپ کو اس کے فائدے محسوس ہوں گے.
اچھا,
اب جیسے جو شریف یہ سمجھ لیں کمپاؤنڈ ہے, اس میں ملٹی وٹامنس وغیرہ منرلز ٹھیک ٹھاک اس کے اندر کوانٹیٹی کے اندر شامل ہیں.
اچھا,
اور سب سے رچ سورس کہلاتا ہے فائبر کا. تو بہت ساری آج کل کے فی زمانہ ایسی بیماریاں ہیں جو بہت مشہور ہیں, ان ساری بیماریوں کی اس کی کورنگ اس کے اندر موجود ہے
جو شریف میں.
جو شریف کے اندر,
سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا, انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ اس حوالے سے معلومات بھی کرتے ہیں. میں یہ ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے, سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو شام کا کھانا تک میسر نہ آتا اور ان کے کھانے میں اکثر جو کی روٹی ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب, جو شریف ماشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے وہ ثابت ہو, دیکھا یہ گیا ہے کہ ترغیب امیر سنت کی طرف سے بھی ہے لیکن لوگ اس کو اتنا استعمال کرتے نہیں ہیں, اور یہ شاید روٹی جو ہے نا وہ عام روٹی کے مقابلے
میں, آپ روٹی کی فارم میں لیں, اس کی بہت ساری ورائٹی ہے, دلیا بھی بن جاتا ہے.
اچھا,
یہ مین تھنگ از اس کہ آپ اس چیز کو کنزیوم کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, یہ تو غذا موجود ہے مارکیٹ کے اندر.
اچھا,
اس کے فائدے سٹڈی کریں گے یا آپ استعمال کریں گے تو اس کے فائدے آپ کو جسم کے اوپر آپ کو ہی ہوں گے. اب جیسے جو شریف کا استعمال کا ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آج کل ایک بہت اچھا کنسپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ اگر وزن بڑھ چکا ہے ہمیں وزن کم کرنا ہے, وزن کم کرنے کے لیے
جو شریف کھانے سے وزن کم ہو سکتا ہے.
بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک تو کنسپٹ ہے یہ, وزن ہمیں کم کرنا ہے, اور وزن بڑھ بھی چکا ہے گا, اب کس طرح وزن کم کیا جائے, ڈائٹنگ پلان آتے ہیں, ایکسرسائزنگ
ورزش ہوتی ہے,
ادھر ادھر سب چیزیں سب ہو رہی ہوتی ہیں. جو شریف کے اندر جو ہے اس طرح کا ایک کیمیکل ہے, بیٹا گلوکنز کے نام سے کیمیکل موجود ہے, وہ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ اگر آپ سمجھ لیں کم مقدار میں لیں گے تو وہ ایک جیل لائک کوٹنگ کر دیتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر. تو وہ سمجھ لیں کم مقدار میں لیتے ہی آپ کا ایک تو بھوک بھی جلدی ختم ہو جائے گی اور دیر تک یہ آپ کے پیٹ میں بھی رہے گا اور زیادہ کھانے کی حاجت نہیں ہوگی.
عاشقان رسول کے سوالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان اکرام کے جوابات سے آراستہ سلسلہ دارالفتا اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
میں عبد الرحمن عطاری ہے, میں دمام سے بات کر رہا ہوں, عرب کے شہر سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی جنہوں نے ایک فلیٹ لیا ہے اور اس کی مالیت یعنی ایگزامپل جو ہے جیسے 35 لاکھ ہے. اب اس میں سے انہوں نے تقریباً 25 لاکھ کے قریب جو ہے پیمنٹ کر دی ہے. اب اس میں ان کا کرایہ بھی جو ہے مطلب ہے کہ کافی عرصے سے ایک سال سے اوپر ہو گیا چالو ہے, یعنی کہ کرایہ بھی آ رہا ہے. اب ان کا کرایہ جو ہے وہ بھی ایک طرف ہے. اب آیا یہ پوچھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نکالنے میں پوری پیمنٹ پہ ادا ہوگی پوری مکان کی قیمت میں, یا پھر جتنا کرایہ آیا اس پہ, یا پھر جو ہے جتنا کرایہ جتنا باقی ہے وہ اس میں سے مائنس کر کے رقم میں سے اور جو ہے اس پہ ادا کی جائے گی؟ کائنڈلی یہ تھوڑا سا جواب ارشاد فرما دیں.
جی
دیکھیں, پہلے میں ان کے سوال کی وضاحت کر دوں. سوال ان کا, ہاں جی, سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر 35 لاکھ کا فلیٹ خریدا اور ان کی گفتگو سے یہی لگا کہ وہ رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے خریدا تھا, اس میں سے 25 لاکھ روپے ادا کر دیے اور 10 لاکھ روپے ادا کرنا ابھی باقی ہے اور اس کا منتھلی رینٹ بھی آ رہا ہے, تو اولاً تو یہ کہ جو فلیٹ یا دکان رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے خریدی ہے اس پر, یعنی اس کی ویلیو پر, اس کی قیمت پر زکات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو قرض آپ نے ادا کرنا ہے, جیسے 10 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ ابھی باقی ہے, جو قرض کی ادائیگی ابھی کرنی ہے, جب زکات کا سال آئے گا, زکات کا سال کمپلیٹ ہوگا, اس وقت جتنے بھی اپنے اثاثہ جاتے ہیں یعنی جن پر زکات لازم ہوتی ہے ان سب کو پلس کریں گے اور یہ جو 10 لاکھ روپے ابھی انہوں نے ادا کرنا ہے یہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا, بقیہ پر زکات ہوگی. اب تیسری بات تھی کرایے کی, کہ کرایہ آتا رہتا ہے, تو کرایے کے حوالے سے ہمارے یہاں عمومی طور پر سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کرایہ آتا ہے پورا سال آتا رہتا ہے, مثال کے طور پر 1,20,000 روپے کرایہ پورے سال ہمارے پاس آیا تو اس کی زکات کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو کرایہ ہے گویا کہ ہماری ایک آمدن کا ذریعہ ہے. جیسے کوئی شخص تجارت کرتا ہے, وہ تجارت کر کے ایک سال کا ایک بل 1,20,000 روپے کماتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, ملازمت کر کے وہ پیسے اتنے ہی کما لیتا ہے, تو اسی طرح یہ جو کرایہ آ رہا ہے یہ بھی ہماری آمدن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور شرعی حکم یہی ہے کہ جو بھی باقی بچ جائے گا اس کے اوپر زکات ہوگی. آپ نے تجارت کی, تجارت کر کے آپ نے 5 لاکھ روپے کمائے اور 1,00,000 روپے آپ نے سال کے دوران خرچ کر لیا, 4 لاکھ روپے ابھی موجود ہے اس کے اوپر آپ کو زکات دے رہی ہے. اسی طرح آپ کے پاس کرایہ آ رہا ہے, 1,20,000 روپے کرایہ آیا اور وہ کرایہ مثال کے طور پر سارا ہی آپ نے سال کے درمیان میں ختم کر لیا, وہ آتا گیا اور آپ نے اس کو خرچ کر لیا, تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ہاں اس کے اندر سے کوئی چیز کچھ رقم بچ گئی, جیسے 1,20,000 آیا تھا, 1,00,000 روپے خرچ ہو گیا, 20,000 روپے ابھی موجود ہے, تو اس کو دیگر جو بھی زکات کا مال ہے اس کے ساتھ شامل کریں گے اور ٹوٹل کے اوپر زکات کی ادائیگی کریں گے,
دیکھیں گے سب کچھ دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی.
ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان, ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں. ہم آج ایک موضوع لے کر آئے ہیں اور اس موضوع کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے اور بڑا ہی عام موضوع ہے جس کو اگر ہم اپنے لیے اصلاح کا ایک ذریعہ بنانے کی کوشش کریں اور جو ہمارے مبلغین ہمیں مدنی پھول دیں, طریقے بیان کریں, تو شاید ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارا موضوع ہے انداز زندگی. ایک مسلمان کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا قرآن ایک مسلمان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی, سب سے پہلی بات عرض کرتا چلوں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں, بھلے وہ فیملی ممبر ہے, گورنمنٹ جاب کرنے والا ہے, سبزی بیچنے والا ہے, یا ہائی لیول کا بزنس کرنے والا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے اندر ایک کامیاب انسان بنوں.
ناکامی کون چاہے گا؟
ناکامی تو ناکام بندہ بھی پسند نہیں کرتا. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں, ہر بندہ کامیابی کو پسند کرتا ہے. اب زندگی سارے گزار رہے ہیں, ایک عام انسان بھی زندگی گزار رہا ہے, ایک جو بڑا آدمی ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ بھی زندگی گزار رہا ہے, لیکن دونوں کا زندگی گزارنے کا انداز مختلف ہے. ایک نیک بندہ ہے, اس کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرتے ہیں, زندگی تو اس کی بھی گزر رہی ہے. ایک بندہ جو گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, تو زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے. زندگی دونوں کی گزر رہی ہے لیکن انداز دونوں کا مختلف ہے. اور یہی ایک انداز ہی ہے کہ جو انداز ایک بندے کو جنت تک لے جائے گا اور ایک بندے کو جہنم میں پہنچا دے گا.
دیکھیے, ایک بات ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل.
صحیح,
تھیوری موجود ہے کہ جناب ایسے ایسے کرنا ہے, تمام چیزیں بتائی گئی ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹیکل ہو جائے نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے، پھر وہ زیادہ اپنے اندر اثر رکھا کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب، اور انسان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو کاپی کرتا ہے، اچھا کسی کی نقل کرتا ہے، کہ انسان کی خاصیت ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ آپ جانوروں کو لے لیں تو جانور جیسا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا، وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، کسی کی کاپی نہیں کرتا۔ کوا اگر کراچی کا ہے تو وہ بھی کائے کائے کرے گا، آپ اسے دنیا بھر گھما دیجئے وہ وہاں پر بھی اسی لینگویج کو بولتا رہے گا، نہ گیٹ اپ چینج کرے گا نہ لینگویج چینج کرے گا۔ جبکہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں احکامات عطا فرمائے کہ یہ کرنا ہے، وہاں ان احکامات کو عملی جامع کیسے پہنانا ہے اس کا عملی نمونہ بھی عطا فرمایا، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔
اگر ان کی بات کو میں کنکلوڈ کروں کہ دنیاوی طور پہ بھی تین اسٹینڈرڈ ہیں سیکھنے کے یا سکھانے کے۔ ایک اسٹینڈرڈ ہے سماعت سے، سن کر سیکھے، اور ایک اسٹینڈرڈ ہے پڑھ کر سیکھنا،
ٹھیک ہے،
اور تیسرا اسٹینڈرڈ ہے پریکٹیکل دیکھ کر سیکھنا۔
یہ زیادہ غالب،
اور ان تینوں میں جو غالب ہے وہ دیکھ کر سیکھنا۔
اور رب اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اس کے تحت علماء کرام نے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور ان کو زبردست اخلاق، جن کے اخلاق کی تعریف خود رب العالمین فرمایا،
انک لعلی خلق عظیم،
کسی کی تعریف مخلوق کرتی ہے اور کسی کی تعریف رب العالمین خود فرمائے تو اس کی بات کیا ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اب بات یہ ہوا کرتی ہے، اگر ہم غور کریں کہ انسان ٹھیک ہے کاپی کرنا چاہتا ہے، اس میں بات کیا ہوتی ہے، اگر کوئی حکمران ہے نا تو اپنے لیول کے بندے کو دیکھے گا کہ بھئی کوئی کامیاب حکمران تھا میں اس کو کاپی کروں، کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنی انداز سے اپنی طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد
کو دیکھے گا،
کوئی اقتدار والا ہے وہ اسی کو دیکھے گا، کوئی جناب بہت عبادت گزار ہے وہ دیکھے گا جناب عبادت کرنے والے کو میں دیکھوں اس کی کاپی کروں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ایسی کمال کی ہے جسے قدرت الہیہ کا شاہکار لکھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ہے لیکن کوئی حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، یا فقیر بے نوا ہو، سب کے لیے آپ کی ذات میں نمونہ عمل موجود
سبحان اللہ،
سبحان
اللہ،
چاہے غریب سبحان موجود ہے، آپ کی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کی ذات مبارکہ اس میں نمونہ عمل موجود ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب کریم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، کہ اگر لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تم جیسا ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر انہیں ہدایت ملے گی،
صحیح،
یہ تب کامیاب ہوں گے۔ ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کے لیے اب انسان تو دیکھ کر چیزوں کو فالو کرتا ہے، تو رب کریم نے ہمارے سامنے صحابہ کرام کو رکھا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کر آؤ،
ٹھیک،
اور سب سے پہلا جو مطالبہ انداز زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کرنے کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلا تقاضا صحابہ کرام سے تھا،
صحیح،
کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے،
ٹھیک۔
اب صحابہ کرام سے جب سب سے پہلا مطالبہ ہے اور صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رہن سہن کیسا ہے، آپ علیہ السلام کے معمولات کیسے ہیں، اور معاملات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ کیا ہے، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے،
صحیح،
اور اسے دیکھ دیکھ کے فالو کر رہے تھے،
جی،
اور ان کا فالو کرنا ایسا ہے کہ احادیث کی ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان اس قدر فالو کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ مارا نہیں ہوں،
جی،
اور کوئی بات ارشاد فرمائی، آگے صحابی جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں،
یعنی اسی انداز کو فالو کر رہے ہیں،
انداز کو فالو کر رہے ہیں،
واہ،
کہ یہ یوں کرنا ہے،
یعنی کاپی کرنے میں
کاپی کرنے میں مسٹیک نہ ہو جائے۔
اللہ اللہ،
اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور یوں ملایا، تو صحابی نے بھی اس کو ملا کر بیان کیا،
ٹھیک ہے،
اس قدر ان کو فالو کرنے کا انداز ہے۔
دینی، سماجی اور اہم موضوعات پر فکر انگیز گفتگو سنیے سلسلہ دلچسپ مکالمہ۔
شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علی وآلہ وسلم اور آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہونے والے ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جناب میں حاضر ہو کر بڑے ہی زبردست سوالات عرض کرتا ہے اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے انتہائی میٹھے پیارے سوہنے انداز میں حکمت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل انہی سوالات و جوابات پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علی وآلہ وسلم میں حاضری دی اور عرض کی، دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو رسول بے مثال سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہے. آنے والے نے عرض کی، آقا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. سبحان اللہ. عرض کی، آقا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی ہو جاؤ گے. عرض کی، آقا میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو، تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ. عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں. ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے. عرض کی، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ پاک کے خاص بندے بن جاؤ گے. عرض کی، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. عرض کی، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے. عرض کی، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے. عرض کی، روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ پاک سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا. عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو. ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا. عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائے. ارشاد فرمایا، اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا. عرض کی، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، استغفار کیا کرو، گناہوں میں کمی ہوگی. عرض کی، زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے بارے میں شکوا و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے. عرض کی، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی. عرض کی، اللہ و رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اللہ و رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند رکھو. عرض کی، اللہ پاک کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں. ارشاد فرمایا کسی پر غصہ مت کرو، اللہ پاک کی ناراضی سے امان میں آ جاؤ گے. عرض کی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے. ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگے. عرض کی چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میری پردہ پوشی فرمائے. ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ پاک تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا. عرض کی کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری. عرض کی کون سی نیکی اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، مصائب پر صبر اور اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ تقدیر پر راضی رہنا. عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کون سی برائی اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل. عرض کی اللہ پاک کے غضب کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی. عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے مہکے مہکے علم و حکمت سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
شاکر رضا نے سوال کیا ہے کہ عموماً ڈبوں اور بعض پیکٹ کے کچھ چیزوں پر عربی عبارات لکھی ہوتی ہیں، ان کو لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کا پھینکنا کیسا؟
بے ادبی ہے. عربی ہو یا اردو، اردو میں بھی کئی الفابیٹ عربی کے ہیں حروف، تو اس لیے اس کو پھینکنا تو ادب کے خلاف ہے. احترام کرنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے.
کیا تراویح کی نماز چار رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، چار چار رکعتیں بھی، یعنی مگر دو رکعت پر قاعدہ فرض ہوگا، اور تحیات لازم، درود شریف بھی بہتر ہے، سنت ہے، پڑھی لے. اور تیسری بار پھر ثنا بھی پڑھے، یہ بھی سنت ہے، ثنا اعوذ بسم اللہ یہ پڑھے. وہ چوتھی بار بھلے سلام پھیر دے، آٹھ بھی پڑھ سکتا ہے، چھ بھی پڑھ سکتا ہے ایک سلام کے ساتھ، جس کو طریقہ آتا ہو، مگر افضل وہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
نعمان اختر ہیں، انہوں نے فیس بک پر سوال کیا ہے کہ قدرتی طور پر میری آنکھ کی جو پلک میں پانی کم بنتا ہے، آنکھ کو لوبریکینٹ کے طور پر دو گھنٹے بعد جیل کا استعمال کرنا پڑتا ہے آنکھ میں، گرمی میں یہ مزید ضروری ہو جاتا ہے، کیا میں روزے کی حالت میں یہ جیل آنکھوں میں لگا سکتا ہوں؟
اندر تو جائے گا، اب بغیر یہ اندر تو جائے گا، کیونکہ یہ اس کا ڈائریکٹ سوراخ ہے جو حلق میں جاتا ہے، آنکھ کا سوراخ، اس سے جیل حلق میں جائے گی، حلق میں جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا ذائقہ گلے میں نہیں جاتا، ان کی تحقیق لگتا ہے یہ.
اصل میں جو ابھی فقہائے کرام کا فیصلہ ہے اب تک کا جو ہے پاکستان بھر کے، وہ یہی ہے کہ آنکھ سے راستہ موجود ہے، اور وہ بھی ڈاکٹروں کی تحقیق کے اوپر ہی ہے، اپنی طرف سے تو ظاہر ہے کہ علماء کرام نے اس کا کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، اور چونکہ ہے بھی روزے کا معاملہ، احتیاط والا معاملہ ہے، تو اس لیے اس سے گریز ہی کیا جائے گا۔ باقی کہ آپ کی جو صورت ہے اور آپ کی جو تکلیف ہے، تو اس کے لیے پھر آپ انفرادی طور پر رابطہ کریں۔
ہاں مطلب آپ پرسنلی کسی اچھے مفتی سے مشورہ کریں کہ یہ میری کیفیت ہے، کیونکہ وہ جب سوراخ موجود ہے اور وہ ایک ہیٹ جو ہوتی ہے اور یہ جیل اس سے پگھلے گی تو جائے گی کہاں، آنکھ میں تو جمنے سے رہی ہو، تو وہ سوراخ میں داخل ہوگی، اور سوراخ میں داخل ہو کر ہی تو آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ غالباً۔ تو اس طرح وہ حلق کا راستہ بالکل قریب تو ہے۔ اب کوئی پانی کا گلاس پی اور بولے مجھے حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اب یہ عذر تو اس کا نہیں مانا جائے گا۔ تاہم آپ کسی اچھے عاشق رسول مفتی سے سمجھ لیں، مطلب سوال جواب کر کے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب صدقے میں، آپ کا جذبہ مرحبا کہ پھر بھی آپ روزے رکھنے کی مطلب یعنی کہ سوچ رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہٹے کٹے مسٹنڈے کئی ایسے ہیں جو بےچارے روزہ نہیں رکھتے، ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور توبہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیں، نمازیں بھی پڑھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
خلفائے راشدین کا واسطہ، امہات المومنین کا واسطہ، اہل بیت طہار کا واسطہ، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ جتنے بھی عاشقان رسول دعا میں شریک ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے، ساری امت کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہم پر بھی رحمت فرما، ہمارے گھر والوں پر بھی رحمت فرما، آقا کی ساری امت رحمت عام عطا فرما۔ اے رب کریم، عذاب قبر سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، محشر کی بھوک و پیاس سے بچانا۔ یا اللہ یا اللہ، جب ہم قیامت کے دن اٹھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ اے رب کریم، اے کرم والے اللہ، اے رمضان عطا کرنے والے اللہ، کتنے مریض تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کتنے مریضوں کے نمائندے حاضر ہوں گے۔ اے اللہ، ان سارے مریضوں پر رحمت کر، رحمت کی نظر کر۔ تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واسطہ، عابد بیمار کا واسطہ، رب کریم ان تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ کامل صحت دے دے، یا اللہ عبادت، روزے، نماز، تلاوت بھی یہ کر سکے، نیکیاں کر سکے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ظاہری باطنی بیماریوں سے بچ کر تیری عبادت کر سکے۔ یا رب کریم، کتنے ہی قرضدار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ ان کے قرضے اتر جائے۔
رمضان 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 رمضان۔